أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب قل ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله تباءوا الكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأطعنا وأشربوا في العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم.
سورة البقرة کے گیارہویں رکوع کی تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کئی رسول بھیجے، اور بالآخر عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزے دے کر بھیجا، اور روح پاک یعنی جبرائیل سے ان کی تائید کی. پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آئے جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہوں تو کیا تم تکبر کرو گے؟ بعض پیغمبروں کو تو تم نے جھٹلایا اور بعض کو ختم بھی کر ڈالا، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہمارے دل بند ہیں. ایسا نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں پھٹکار دیا ہے، بس وہ بہت کم ایمان لائیں گے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو یہ کتاب آئی ہے تو وہ ان باتوں کے موافق ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہیں، تو اب ان کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ درا حال ہے کہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح یابی اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، پھر جب کامیابی کی چیز ان کے پاس پہنچی جس کو وہ جانتے بھی تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. پس ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کا سودا کیا؟ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا باغیانہ طریقے پر انکار کر دیا محض اس ناراضگی کی بنا پر کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے جس کسی کو چاہا اپنے فضل سے سرفراز کر دیا ہے. پس اسی سبب وہ غضب در غضب کے حقدار ٹھہر گئے، اور کافروں کے لیے تو ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری ہے تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اور جو پیشین گوئیاں ان کے پاس ہیں وہ ان کے مطابق ہے. ان سے دریافت کرو کہ اگر تم تورات پر ایمان لائے ہوئے تھے تو پہلے کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور پھر جب موسیٰ کئی روشن نشانیاں لے کر آ گئے تھے تو پھر تم نے ان کے دور پر جانے کے بعد ہی بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن گئے. اور یاد کرو جبکہ ہم نے تور کو تمہارے اوپر اٹھایا اور تم سے تورات پر عمل کا عہد لیا اور تمہیں حکم دیا کہ ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام رکھو اور سنو اور مان لو. اس پر تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں. اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی. اس پر بھی تم اپنے آپ کو اگر مومن کہتے ہو تو کہو کہ تمہارا ایمان جس چیز کا حکم دیتا رہا ہے وہ کتنی بری ہے. ان سے کہو کہ اگر خدا کے پاس آخرت کا گھر سب کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو چلو موت کی آرزو کر لو، مگر یہ اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اے پیغمبر، موت سے زیادہ زندگی پر سب سے زیادہ حرص کرنے والے پاؤ گے، بلکہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص. ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار سال عمر پائے، اور اگر اس کو اتنی عمر بھی ملے تو ہی خدا کی سزا سے اس کو بچانے والی نہ ہو سکے گی، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے کیے دھرے کو خوب دیکھ رہا ہے. تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87-96 تک، ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے:
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ،
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کئی رسول بھیجے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ انسان کی فلاح و بہبود اور ہدایت و نجات کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجتا رہا ہے. بنی اسرائیل کو بھی اس عظیم نعمت سے سرفراز فرماتا رہا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. خاندان بنی اسرائیل میں سینکڑوں انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، لیکن بنی اسرائیل نے اس عظیم نعمت کی ناقدری کی، اور انہوں نے اپنے خاندانی انبیاء کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک رکھا اس کا بھی اس آیت شریفہ میں تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، بلکہ ان کو قتل بھی کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان سینکڑوں برس کے زمانے میں کتاب الہی تو وہی تورات رہی، مگر حضرت زکریہ، حضرت یونس، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کئی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کے احکام قائم رکھنے کے لیے ہی متواتر اور پے در پے رسالت دے کر بھیجا، اور ان انبیاء کرام نے جب کبھی بنی اسرائیل کو تورات کے احکام کی پابندی پر اصرار کیا اور کتاب الہی کے برخلاف جو باتیں یہود نے تحریف و تبدیل کے ذریعے رائج کر رکھی تھیں انبیاء نے ان کو روکا، تو یہود نے مخالفت اور بدسلوکی کی اور بعض کو شہید بھی کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے ان کو بھی جھٹلایا، اور حاکم وقت کے پاس شکایت کر کے ان کو قتل کرانے کی ناپاک سازش کی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہود کو متنبہ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم تو سچے پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو سچائی کی روشن نشانیاں دی تھیں، اور اپنے خاص فرشتے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو اپنی نصرت و تائید سے سرفراز فرمایا تھا. لہذا یہود جس طرح ہمیشہ سچائی کے منکر رہے، اسی طرح اب بھی انکار اور عناد و تکبر میں سرگرم ہیں، اس قسم کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی ہمارے یہ دل علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے جواب میں فرمایا کہ یوں نہیں، بلکہ لعنت الہی کی مہر لگ گئی ہے جس کی وجہ سے ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوتا ہے، یہ دل کفار کے ہوتے ہیں۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
آخر ہی۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو یہ کتاب آئی ہے تو وہ ان باتوں کے موافق ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہیں، تو اب ان کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ جب کبھی یہودیوں اور مشرکین عرب کے درمیان جنگ ہوتی اور یہودیوں کو شکست ہوتی تو وہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب خدا کی سچی کتاب لے کر خدا کے ایک عظیم و شان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ تعالی سے دعائیں کرتے تھے کہ خدایا تو اس نبی آخر الزماں کو جلد بھیج جس کی صفتیں ہم تورات میں پاتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمن سے انتقام لیں۔ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان اور ساری انسانیت کے حق میں نجات دہندہ بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر وہ کتاب نازل کی جو تورات کی بنیادی سچائیوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو اگرچہ یہود نے وہ تمام نشانیاں آپ نے دیکھ لی، پہچان بھی لیا جو ان کی کتاب میں لکھی تھی، دل سے قائل بھی ہو گئے، مگر چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب والوں میں سے تھے، بس حسد و تکبر کی وجہ سے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اپنی قدیم عادت کے موافق مخالفت پر کمر باندھ لی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشیر بن برا، حضرت داؤد بن سلمہ نے یہود مدینہ سے کہا کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے نبی آخر الزماں کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، جو جو اوصاف تم اس نبی کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرج اتم موجود ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے اور نبی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام بن مشکب جواب دیتا کہ ہم وہ باتیں ان یعنی محمد کے بارے میں نہیں کہتے تھے، بلکہ کسی اور کے بارے میں کہتے تھے۔
بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما أن ينزل الله
إلى آخره۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کا سودا کیا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا باغیانہ طریقے پر انکار کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں یہود کے کفر و سرکشی کو اللہ تعالیٰ نے تجارت سے تشبیہ دی ہے، گویا انسان دنیا میں ایک تاجر کی حیثیت سے ہے جس کا سرمایہ انسان کی عمر ہے، اور جو کچھ نیک اور بدکام وہ کر رہا ہے وہ سودا اور مال ہے جس کو عمر کے بدلے وہ خرید رہا ہے۔ یہودیوں نے اپنی زندگی کے بدلے جو کچھ خریدا وہ یہی ہے کہ زندگی کی ایک بڑی حقیقت، وحی الہی اور اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور یہ سودا بہت برا سودا ہے کیونکہ اس کی سزا دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت میں دوزخ کا دردناک عذاب ہے۔ قرآن کی واضح تعلیم یہ ہے کہ کسی بشر کا پیغمبری و رسالت کے لیے منتخب کیا جانا محض اللہ کی مشیت اور اس کے فضل کرم پر منحصر ہے، کسی بندے کی خواہش یا کسی کی فرمائش پر کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس قوم میں سے جس کسی کو بھی چاہتا ہے بحیثیت نبی مبعوث فرماتا ہے۔ ایک زمانے تک بنی اسرائیل کے خاندان میں پیغمبر بنائے گئے، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخر الزمان بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہود اس بارے میں مختلف اور گمراہ کن عقیدے رکھتے تھے، وہ بنی اسرائیل کے سوا کسی دوسرے خاندان کو نبوت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ان پر خدا کی طرف سے غضب پر غضب نازل ہوا۔ ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب تھا ہی، اب دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے سے نازل ہوا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متکبرین کا حشر اور ان کا اٹھا کر جمع کیا جانا قیامت کے دن انسانی صورت میں چونٹیوں کی طرح کا ہوگا، جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی اور وہ جہنم کے بوٹ نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری آگ سے تیز ہوگی اور جہنم والوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے اور اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ جب یہود سے خدا کی نازل کردہ کتاب قرآن پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے، تو یہ عذر لنگ کرتے ہیں کہ ہمارا تورات اور انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور کی تصدیق موجود ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ لَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
إِلَى آخِرِهِ. مذکورہ جواب کے ذریعے یہود کو خدا تعالیٰ نے تین اہم باتوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن خود اپنی جگہ ایک خدا کی بھیجی ہوئی سچی کتاب ہے جو صداقت کی سینکڑوں ہزاروں نشانیاں اور دلائل خاطعہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. تو اے اہل کتاب یہود، جس طرح تم تورات پر ایمان رکھتے ہو اسی طرح قرآن پر بھی تم کو ایمان لانا چاہیے. قرآن حکیم کے بارے میں تمہارا یہ عذر کہ وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کے ایک فرد یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے بالکل لغو ہے. وحی الہی اور رسالت کو کسی ایک قوم، خاندان یا نسل کے ساتھ مخصوص کرنا تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. تمہارے لیے دوسری توجہ طلب بات یہ ہے کہ جس تورات پر ایمان رکھنے کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ ہے کہاں؟ تمہارے دنیا پر علماء نے تو تحریف اور رد و بدل کر کے اصلی تورات کو مسخ اور ملیامیک کر دیا، اور جو تورات تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ ہی نہیں ہے. بنی اسرائیل نے اپنے ذہنوں میں یہ باطل تصور بٹھا رکھا ہے کہ قرآن تورات کی تکذیب کرتا اور اس کو چھٹلاتا ہے، اس لیے ہم اس سے بدگمان ہیں اور ہمارے دل اس کی طرف نہیں جھک پاتے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن تورات کی نہ صرف تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کی اصلی تعلیمات کو باطل تصورات سے پاک کر کے اور نکھار کر اصلی رنگ میں پیش کرتا ہے. اگر یہود کے دلوں میں خالص ایمانی جذبہ بیدار اور تورات کی اصلی تعلیم معلوم کرنے کی جستجو پائیدار ہے تو ان کو سچے دل کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، حسن ظن پیدا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو مان کر تورات سے دور نہیں بلکہ اس سے اور زیادہ قریب ہو جاؤ گے. اور تورات کے اصلی رنگ کو قرآن کی صورت میں پاؤ گے. یہود کے لیے تیسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ تورات پر ایمان رکھنے کا بڑا شد و مد سے دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا جذبہ ایمان خالص و صادق تھا تو تم نے اپنے ہی خاندان کے چند نبیوں کو کیوں قتل کیا، حالانکہ وہ انبیاء کرام، تورات کو ماننے والے اور اس کی طرف بلانے والے اور تمہارے خیر خواہ تھے. تورات پر تو تمہارے ایمان کا یہ حال ہے، پھر اس پر کیا فخر کرتے ہو؟
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
اور پھر جب موسیٰ کئی روشن نشانیاں لے کر آ گئے تھے تو پھر تم نے ان کے طور پر جانے کے بعد ہی بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن گئے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو تم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، طوفان، تیتیاں، جوئے، مینڈک، خون وغیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے بطور معجزے کے ظاہر ہوئے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، سمندر کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، منا و سلوا اتارنا، پتھر سے نہریں جاری ہونا وغیرہ تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور خدا تعالی کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا۔ لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سور کے پہاڑ پر گئے، ادھر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تم نے خدا کے نبی اور خدا کی وحی کے ساتھ کس کس طرح کی گستاخیاں کی، یہاں تک کہ تورات کو منوانے کے لیے ہم کو تم پر سختیاں کرنی پڑی، اور تور کا پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو سن لینے کا اقرار سمعنا سے کیا، مگر اسی کے ساتھ آفینا ہم نہیں مانیں گے بھی کہا۔ تو اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارا ایمان کہاں رہا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم ٹھہرانے والی نہیں ہیں؟ یقیناً یہ سب باتیں ظالموں ہی کی ہوتی ہیں۔
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔
ان سے کہو کہ اگر خدا کے پاس آخرت کا گھر سب کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو چلو موت کی آرزو کر لو، مگر یہ اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہود کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ پرلے درجے کے بد اعمال تھے، لیکن زبان سے تو خدا پرستی اور پاک بازی کا دم بھرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا دعویٰ تھا کہ جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہونے والے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اعلان کے مطابق مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹ کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں پا لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ بھی اگر مقابلے کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے۔ یہاں مشرکین سے مراد وہ پارسی لوگ ہیں کہ ان کی قوم میں ہزار برس کے جینے کی دعا کا رواج ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منافق کو حیات دنیاوی کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ یہودی تو ایک ہزار سال کی عمر چاہتے ہیں، حالانکہ یہ لمبی عمریں بھی انہیں عذاب الہی سے نجات نہیں دے سکتی، چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا تھا، پھر ان کی سیاہ کاریاں بھی، ان کے اپنے سامنے تھی، اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ طویل عمریں پانے سے عذاب سے بچنا ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تمام بندوں کے بھلے برے اعمال کو وہ بخوبی جانتا ہے، اور جیسا عمل وہ کریں گے ویسا ہی بدلہ دے گا۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 11 کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر